عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, حسن معاشرت انسانی زندگی کی چاشنی ہے. لوگوں کے ساتھ دوستی اور اچھا سلوک شخصیت میں جاذبیت پیدا کرتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کبھی بھی تنہا نہیں رہتا. اسی سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں, لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا نصف زندگی ہے. اور سامعین, ہمارے دین نے والدین سے برے سلوک کو کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیا, یہاں تک کہ اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو شرک کی ممانعت کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود دنیا میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی جاتی ہے. لیکن والدین کے بارے میں اس قدر تاکید کے باوجود اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس بارے میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو غمگین کیا وہ ان سے آق ہو گیا. اور سامعین, لیجئے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قلم کی 17-20 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريب.
ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح کو پھل توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو خداوند عالم کی طرف سے راتوں رات ایک بلا نے چکر لگایا جب یہ سب سو رہے تھے اور سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا.
سامن گزشتہ پروگرام میں ہم نے مکہ مکرمہ کے چند امیر اور طاقتور لوگوں کے بارے میں گفتگو کی تھی جو اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے ایمان لانے کو تیار نہیں تھے اور انہوں نے پیغمبر خدا اور آپ کے اصحاب کی توہین کی تھی. اب یہ آیتیں انہیں متنبہ کرتی ہیں کہ اپنے مال اور اولاد پر فخر و مباحت نہ کریں کیونکہ اگر خدا بند عالم ارادہ کر لے تو باغ کے مالکوں کی طرح ایک ہی رات میں تم اپنا سب کچھ کھو دو گے. یہ آیتیں ایک باغ کے مالک کا قصہ بیان کر رہی ہیں جس کا واقعہ بظاہر مکہ والوں کے درمیان مشہور ہے اور خداوند عالم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک باغ کی جس کا مالک ایک نیک و دیدار شخص تھا اور ہر سال فصل کاٹتے وقت اس باغ کے پھلوں کا کچھ حصہ غریبوں اور مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دیتا تھا لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں نے فقراء کو باغ کے پھلوں سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا. ادھر خداوند عالم کے ارادے سے رات کو بجلی گری اور باغ کے تمام درخت جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے.
سامعین ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت خدا کے امتحان کا ایک ذریعہ ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ بے سہارا اور محتاج لوگوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے یا نہیں. محتاجوں کو ان کے حق سے محروم کرنا خداوند عالم کے غضب کا باعث بنتا ہے اور انسان خداوند عالم کے فضل و بخشش سے محروم ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان خود حساب و کتاب کرتا ہے لیکن اس کی خواہش اور تصور کے برعکس نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے.
سامعین آئیے اب سورہ قلم کی 21-29 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے.
فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إن لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
پھر صبح کو ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ پھل توڑنا ہے تو اپنے اپنے کھیت کی طرف چلو. پھر سب گئے اس عالم میں کہ آپس میں رازدارانہ باتیں کر رہے تھے کہ خبردار آج باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے اور روک تھام کا بندوبست کر کے صبح سویرے پہنچ گئے. اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ ہم تو بہک گئے بلکہ بالکل سے محروم ہو گئے. تو ان کے منصف مزاج نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم لوگ تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک و بے نیاز ہے اور ہم واقعتاً ظالم.
سامعین ابھی آیات کریمہ فرماتی ہیں باغ کے مالکوں نے اپنی فصل کی کثرت کی امید کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ فقراء اور مساکین کی نظروں سے اوجھل ہو کر صبح سویرے باغ میں جائیں اور پھلوں کو توڑ ڈالیں تاکہ انہیں خبر نہ ہو۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اچانک رات کے وقت ایک جان لیوا بجلی نے ان کے باغ کو راک کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ وہ صبح سویرے باغ کی طرف گئے، جب وہ باغ میں پہنچے تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہم غلط راستے سے آ گئے ہیں اور اپنے باغ کو کھو بیٹھے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے بہت ہی غور کیا تو متوجہ ہوئے کہ وہ غلط راستے سے باغ میں نہیں آئے ہیں بلکہ خود ان کا اپنا باغ ہے، بلکہ وہ زندگی کا صحیح راستہ منتخب کرنے میں بھٹک گئے ہیں۔ وہ لوگ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے تھے، لیکن غضب الہی اور آسمانی بجلی کے نزول کے ساتھ انہوں نے در حقیقت خود کو محروم کر لیا ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک شخص جو بہت زیادہ سمجھدار تھا اپنے بھائیوں سے کہنے لگا، میں نے تم سے شروع ہی سے کہا تھا کہ خدا مند عالم کی ناشکری سے بچو اور محروموں اور محتاجوں کا حق ادا کر دو۔ آخر کار جلی ہوئی باغ کو دیکھ کر سبھی بھائی متوجہ ہو گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے آپ کی خدا مند عالم کے سامنے ملامت کی اور کہا، خدایا ہم نے اپنے آپ پر اور محتاجوں پر ظلم کیا اور اپنے محتاجوں کو محروم کر دیا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے دولت مندوں کے مال و ثروت میں غریبوں اور محتاجوں کا حق قرار دیا ہے، اور اگر یہ حق ادا نہ کیا جائے تو قہر و غضب الہی نازل ہوتا ہے۔ اسلامی ثقافت میں خیرات اور جان نثاری خداوند عالم کی نعمتوں کے حصول کا باعث بنتے ہیں، اور دوسری طرف حرص و لالچ کامیابی میں رکاوٹ کا سبب اور مال کے استعمال میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ بعض اوقات شرمندگی اور افسوس مفید واقع نہیں ہوتا اور ماضی کے نقصانات کی تلافی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ مستقبل کے لیے ایسی صورت میں مفید واقع ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنی غلطیاں نہ دہرائیں۔ تلخ اور افسوسناک واقعات کے تجزیے اور تحلیل میں ہمیں خدا پر الزام نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے خود کیا قصور اور غلطی کی ہے کہ جو اتنے تلخ اور دردناک سانحے میں پھنس گئے۔
سامعین، آئیے اب سورہ قلم کی 30-33 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔
پھر ایک نے دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی اور آپس میں کہنے لگے کہ افسوس ہم بالکل سرکش تھے، شاید ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر دے دے کہ ہم اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب نازل ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے اگر انہیں علم ہو۔
سامن، باغ کے مالکان اپنی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے باوجود ایک دوسرے پر الزام لگانا چاہتے تھے کہ تم نے ایسی تجویز پیش کی تھی اور تم ہی اس مصیبت اور محرومی کا سبب بنے ہو، جو کہ دوسروں کی تجویز انسانی خاموشی یا ان کے غلط نقطہ نظر کو قبول کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کسی نہ کسی طرح سے اس گناہ میں شریک تھے۔ بہرحال باغ کے مالکان کو اپنی بڑی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے ظلم اور سرکشی کا اعتراف کیا۔ وہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، ہمیں امید ہے کہ خدا ہمیں بخش دے گا اور ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے کی آخری آیت اس واقعے سے مربوط ہے جس میں عمومی طور پر کہا گیا ہے کہ خدا کا عذاب ایسا ہی ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی اگر تم مادی سہولتوں اور زیادہ مال و دولت کی وجہ سے متکبر اور مغرور ہو کر محتاجوں کو محروم کر دو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا برا انجام ہوگا، یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہ، ندامت اور توبہ کا حقیقی اقرار اور اعتراف کریں تو قبول کیا جائے گا، لیکن صرف زبانی توبہ کارساز نہیں ہوگا۔ ہم نے جو کھویا ہے اس کی تلافی کے لیے خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے گناہگاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مایوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ غریبوں اور مسکینوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کا مستحق ہوگا۔
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے,
اب کھول خزانوں کے رستے.
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں,
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب کو گا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا,
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا.
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے ادا. شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر,
عباس کا پرچم ہو جس پر.
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر. اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا,
ہو قید جفا میں اے مولا.
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ. کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا, ہے نام تیرا زخموں کی دوا,
ہے نام تیرا زخموں کی دوا.
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ. کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام کلام نور. اور سامعین, عقل مند انسان کبھی بھی ظاہری خوبصورتی پر نہیں جاتا, بلکہ ہمیشہ باطن پر توجہ دیتا ہے. جبکہ سطحی اور غیر عاقل شخص ظاہر پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. دنیا بظاہر بہت خوبصورت اور لذت آور ہے, لیکن حقیقتاً بہت خطرناک ہے. جس نے اس سے دل لگایا اس نے اسے ہلاک کیا. اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے, بظاہر ہاتھ لگانے میں تو نرم اور ملائم محسوس ہوتی ہے, لیکن جس کے اندر زہر قاتل پوشیدہ ہوتا ہے. صاحبان عقل اس سے بچتے ہیں اور بچے اپنے ہاتھوں سے اس کی جانب بڑھتے ہیں. اور سامعین, انسان کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے. جو عمل اس کی ترقی میں رکاوٹ بنے اس کو ختم کر دے, اور جو اس کی ترقی کا باعث ہو اسے مزید تقویت بخشے. محاسبے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. اگر اچھا کام کیا ہو تو اس میں اضافے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر برا کام کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے استغفار اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اور سامعین، آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
فارسی بیاموزی،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ نے ہمارے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا اور ان اسباق میں موجود اہم الفاظ اور تراکیب کو اپنی نوٹ بک پر لکھ کر اسے آپ نے دہرایا بھی ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا، محمد اور رامین ہاسٹل کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور دونوں کو تہران یونیورسٹی کی ہاسٹل انتظامیہ نے ایک کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ محمد اور رامین کی آج صبح 8 بجے کلاس ہے اور اس وقت صبح کے 7 بج رہے ہیں۔ دونوں کو کلاس پہنچنے کی جلدی ہے اور دونوں یونیورسٹی جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ چونکہ یونیورسٹی کی بس 7:30 بجے ہاسٹل کے مین گیٹ سے یونیورسٹی جائے گی، لہذا محمد اور رامین کی پوری کوشش ہے کہ وہ بس کے ذریعے ہی یونیورسٹی جائیں۔ محمد اور رامین کے دوست سعید کے پاس کافی وقت ہے کیونکہ اس کا کالج ہاسٹل سے بالکل نزدیک ہے اور وہ پیدل چل کر ہی کالج جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں کالج اور یونیورسٹی جانے کے لیے کیا کیا کام انجام دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ پر توجہ کریں، نئے الفاظ اور محاوروں کو لکھیں اور انہیں چند بار دہرائیں۔
صبح بخیر،
صبح بخیر۔
ساعت،
وقت۔
چند،
کتنا، یہ مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا
ساعت چند است،
کیا وقت ہوا ہے،
7،
سات۔
آره،
ٹھیک یا جی ہاں،
بله،
ہاں۔
خیلی،
بہت۔
امروز،
آج۔
تو،
تو یا تم۔
داری،
تمہارے پاس ہے۔
دانشگاہ،
یونیورسٹی۔
تو می روی،
تم جا رہے ہو۔
دانشکده،
کالج۔
نزدیک من،
میرے قریب۔
می روم،
جا رہا ہوں۔
پیاده،
پیدل۔
ہم،
بھی۔
عجله کن،
جلدی کرو۔
اتوبوس،
بس۔
می رود،
جائے گی۔
7:30،
7:30۔
حتما،
یقینا۔
خدا حافظ،
خدا حافظ۔ سامعین، اب محمد، رامین اور سعید کے درمیان ہونے والی گفتگو سماعت فرمائیں۔
صبح بخیر محمد،
صبح بخیر محمد۔ سامعین، ایرانی ثقافت یا تہذیب میں جب افراد صبح کے وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو عام طور پر الیک سلیک کے ساتھ ساتھ صبح بخیر بھی کہتے ہیں۔ صبح بخیر آپ کے علم ہی ہے، یعنی صبح کا آغاز اچھا ہو، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جسے انگریزی میں گڈ مارننگ کہا جاتا ہے۔
صبح بخیر، ساعت چند است؟
صبح بخیر، وقت کیا ہوا ہے؟
7،
7 بجے ہیں۔
ساعت 7 است؟
7 بج گئے ہیں.
آرے خیلی دیر است.
جی ہاں کافی دیر ہو گئی ہے.
سلام صبح بخیر.
سلام صبح بخیر.
امروز صبح تو کلاس داری؟
کیا آج تمہاری کلاس ہے؟
بله ساعت 8.
جی ہاں 8 بجے.
تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟
کیا تم بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤ گے؟
نه دانشکده نزدیک است. من پیاده می روم.
نہیں میرا کالج نزدیک ہے. میں پیدل جاؤں گا.
رامین تو ہم پیاده به دانشگاه می روی؟
رامین کیا تم بھی پیدل یونیورسٹی جاؤ گے؟
نه من با اتوبوس به دانشگاه می روم.
نہیں میں بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤں گا.
من هم با اتوبوس به دانشگاه می روم.
میں بھی بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤں گا.
پس عجله کن. اتوبوس 7:30 می رود.
پس جلدی کرو. بس 7:30 بجے روانہ ہو جائے گی.
حتماً. خدا حافظ.
یقیناً. خدا حافظ.
بے سلامت.
سامین فارسی میں لفظ بے سلامت ایک دعائیہ کلمہ ہے اور معمولاً خدا حافظی کے موقع پر بولا جاتا ہے. یہ لفظ بعض اوقات سلامت رہو کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اب آئیے فارسی جملوں کو ایک بار پھر سنتے ہیں.
صبح بخیر محمد.
صبح بخیر. ساعت چند است؟
7.
ساعت 7 است؟
آره خیلی دیر است.
سلام صبح بخیر.
صبح بخیر. امروز صبح تو کلاس داری؟
بله ساعت 8.
سعید تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟
نه دانشکده نزدیک است. من پیاده می روم.
رامین تو هم پیاده به دانشگاه می روی؟
نه من با اتوبوس به دانشگاه می روم.
منم با اتوبوس به دانشگاه می روم.
پس عجله کن. اتوبوس 7:30 می رود.
حتما. خدا حافظ سعید.
خدا حافظ.
به سلامت.
سامعین محمد اور رامین تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر بس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس دوران سعید آہستہ آہستہ تیار ہو رہا ہے تاکہ وہ بھی وقت پر کالج پہنچ جائے. سامعین اور اب ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتنا
اعتیاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کا دن کی روشنی میں اسرائیلی پر نیا میزائلی حملہ، سینیوں میں سراسیمگی۔ ایران کے وزیر خارجہ کی غیر ملکی سفیروں سے ملاقات، عباس عراقچی نے سفارتکاروں کو سینی جارحیت کے بعد کی صورتحال میں اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ سینیوں نے ایران کے میزائل حملوں کے مقابلے میں اپنی ناتوانی کا اعتراف کر لیا، موجودہ سر سے سابق وزیر اعظم تک سبھی ایرانی میزائلوں کی طاقت کے معترف۔ ایران کوئی ترنے والا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ ایران کے ساتھ ہے، پاکستان کی سیاسی و مذہبی شخصیات۔ اور اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں نے اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران نے اس بار دن کی روشنی میں اسرائیل پر نیا میزائلی حملہ کر دیا، جس کے بعد خطرے کے سائرن بج گئے اور سینیوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف آپریشن وعدہ سازی 3 کا تیسرا مرحلہ اتوار کو ظہر کے بعد شروع ہوا، جس میں مقبوضہ علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد مقبوضہ علاقوں میں سائرن کی آوازیں سنائی دیں اور اسرائیلی پناہ گاہوں کی طرف بھاگ گئے۔ سینی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے جانے کے باعث پورے مقبوضہ علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ ایران کے اس تازہ میزائل حملے میں مقبوضہ علاقوں کے شہر تل ابیب، اسقلان اور حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عبرانی زبان کے میڈیا نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ ایرانی میزائل حیفا اور تبریہ پر بھی آ کر گرے ہیں۔ شہری دہشت گرد حکومت نے اتوار 15 جون کی سہ پہر تہران کے کچھ حصوں کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے وحشیانہ حملوں کو تیز کر دیا۔ اتوار کی سہ پہر سینی حکومت نے ہمت ہائی وے، ولیس اسکوائر، نیاوران کے علاقے اور سہروردی اسٹریٹ کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس کے بعد ایران نے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر دن کی روشنی میں میزائل داغ دیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران میں مقیم غیر ملکی سفیروں سے ملاقات اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد موجودہ صورتحال کے سلسلے میں اپنے موقف سے انہیں آگاہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے غیر ملکی سفیروں کے سامنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ایران ہرگز جنگ کے حق میں نہیں، مگر یہ کہ اس پر مسلط کر دی جائے۔ اسی طرح ایران جنگ کا دائرہ دیگر ممالک تک پھیلنے کے بھی حق میں نہیں ہے، مگر یہ کہ ایران کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے، ہم پوری طاقت سے اپنا دفاع کریں گے، اور جو کچھ ہماری طرف سے ہو رہا ہے وہ جارحیت کا جواب ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بنیادی طور پر صہیونی حکومت مذاکرات، معاہدے اور سفارتکاری کی قائل نہیں، وہ مذاکرات کے خلاف ہے۔ کسی مذاکرات کو وہ سر انجام تک نہیں پہنچنے دینا چاہتی، اور اب تک وہ بارہا مذاکرات کے عمل میں بگاڑ کا سبب بن چکی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ آج کے دن طے یہ ہوا تھا کہ ایران متعدد مشکلات اور ابہامات کی حامل امریکہ کی تجویز کے جواب میں اپنی کچھ تجاویز عمان میں ہونے والے چھٹے دور کے مذاکرات میں پیش کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ معاہدے یا مذاکرات کو آگے بڑھانے کی راہ ہموار ہو جاتی، مگر صہیونی حکومت کی جارحیت اور صہیونی حکومت سے امریکہ کی مکمل حمایت کے سبب وہ سلسلہ اب رک گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے او آئی سی کے جنرل سیکرٹری سے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقے کے ملکوں کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت اور خلاف ورزیوں کا اسلامی ملکوں کی جانب سے متحدہ طور پر مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کی ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں حسین ابراہیم طاہا نے بھی ایران کے خلاف صہیونی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے اقوام متحدہ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا تاکہ صہیونی خلاف ورزیوں کے خلاف عالمی حمایت حاصل کی جا سکے اور علاقے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسی طرح اسرائیل کے اس اقدام کو اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین، ایران کے قومی اقتدار اعلیٰ اور ایران کی عرضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہوں نے صدر ایران مسعود پزشکیان سے رابطہ کر کے ایران پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کے ساتھ تہران کے موقف سے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے صدر ایران مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطے میں صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے، آج پورا عالم اسلام ایک آواز ہو کر ایران کی حمایت کر رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر اپنے تمام سفارتی تعلقات میں اسرائیل کی جارحیتوں کا سلسلہ روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں شہباز شریف نے بھی صدر ایران سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے صہیونی حکومت کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور عام شہریوں، سائنسدانوں اور فوجی افسران کی شہادت پر ایرانی حکومت و عوام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے ان سے اظہار ہمدردی کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی صدر ایران سے گفتگو میں ایرانی حکومت اور عوام کے تئیں اپنی مخلصانہ ہمدردی کا اظہار کیا اور ایران کے خلاف صہیونی اقدام کو بزدلانہ جارحیت قرار دیتے ہوئے سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اپنے ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں کہا کہ ان کے ملک کو اسرائیل کے حملے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اس لیے امید ہے کہ پیرس تہران تعلقات پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ میکرون سے گفتگو میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ میں قومی اتحاد اور دنیا کے ساتھ تعاون کے نعرے کے ساتھ صدر بنا، مگر صہیونی حکومت روز اول سے ہی ہمارے مقاصد کو ناکام بنانے اور کشیدگی بڑھانے کے در پہ رہی۔ صدر مملکت پزشکیان نے کہا کہ ایران کبھی جنگ کا خواہاں نہیں رہا مگر اپنے دفاع میں نہایت سنجیدہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی صدر ایران کے ساتھ اپنی ٹیلی فونک گفتگو میں صحنی جارحیت کی مذمت کی اور کہا کہ میں اپنی اور اپنے عوام کی جانب سے ایران پر ہوئے حملے کے ذمہ داروں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ نیتنیاہو علاقے میں آگ لگانے کے درپے اس کے اقدام تمام بین الاقوامی ضابطوں کے خلاف ہیں۔ اردوغان کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایران پر چڑھائی کا مقصد غزہ میں اسرائیلی جرائم سے دنیا والوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس مرکز کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کی جوابی کاروائیاں جاری رہیں گی اور یہ کاروائیاں غاصب ذہنی حکومت کو پشیمان کر دیں گی۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی شادمانی نے کہا کہ ہم نے غاصب ذہنی حکومت کی جارحیت کے جواب میں اپنی کاروائیاں شروع کی ہیں اور ایران کے خلاف جارحیت کا آغاز غاصب ذہنی حکومت نے کیا ہے جس کا اسے انجام بھگتنا ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غاصب ذہنی حکومت کی جارحیت کے خلاف دنیا کے مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غاصب ذہنی حکومت کی جارحیت کے خلاف لندن میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل، کارکنوں اور امن پسند شہریوں نے شرکت کی۔ یہ مظاہرہ لندن کے پارلیمانی چوک پر کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک لوگوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت اور نسل کشی بند کی جائے جیسے مطالبات کیے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی جارحیت پر اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے یورپی ملکوں کے حکام، خاص طور سے برطانوی حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی حکومت کی حمایت کرنا بند کریں اور صہیونی جارحیت بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لائیں۔ صہیونیوں نے ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں تل ابیب کی بے بسی کا اعتراف کیا ہے۔ سابق صہیونی وزیر اعظم اہیود باراک نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف تنہا جنگ لڑنے میں صہیونی حکومت کی ناتوانی کا اعتراف کیا ہے۔ تل ابیب پر میزائل حملوں میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایرانی میزائلی حملوں کو تنہا روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک طویل اور خطرناک آزمائش کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے صہیونی صدر نے بھی اعتراف کیا تھا کہ ایرانی میزائل حملوں کے بعد مقبوضہ علاقوں کے رہائشی ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں۔ اس بیان کو صہیونی حلقوں میں بڑھتی ہوئی تشویش اور تل ابیب کی دفاعی کمزوری کی کھلی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور اعلی حکام نے کہا ہے کہ ہم ہر سطح پر، ہر فورم میں ایران کی حمایت کرتے رہیں گے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ اسرائیل کا احتساب ہونا چاہیے جبکہ اسلامی دنیا ایران کی حمایت کرتی ہے۔ پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں رہنما پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ ہم ایران کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آپ نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا کلپ دیکھا ہوگا جس میں وہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ ایران اور پھر پاکستان، یہ دو ملک نیوکلیئر میں جا رہے ہیں۔ یہ عزائم اسرائیل کے ہیں جو اپنے آپ کو خطے کا بدمعاش سمجھتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اسی لیے اس نے ایران پر حملہ کیا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ایران کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح جوابی حملہ کیا اور اسرائیل کے پورے سسٹم کو کافی حد تک ناکارہ بنایا اور اس کے دو بڑے نامی گرامی طیارے جن پر اسرائیل بڑا مان کرتا تھا انہیں بھی تباہ کیا۔ ایران کو ایسے ترنے والا نہ سمجھا جائے اور اس نے ثابت بھی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں کے گروپ نے ایک بیان میں ایران کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں کے گروپ نے ایک بیان میں ایران کے خلاف صہیونی حملے کو صہیونی شیطنت قرار دیا ہے۔ اس بیان میں سینی جارحیت میں ایران کے فوجی کمانڈروں، سائنسدانوں، عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے سینی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی اور اسرائیل کے اس اقدام کو اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین اور ایران کے قومی اقتدار اعلیٰ اور ایران کی عرضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ایران کے ایٹمی مراکز پر اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لینے کے لیے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ آئی اے ای اے نے اعلان کیا ہے کہ بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس 16 جون بروز پیر ہونے جا رہا ہے، جس میں ایران کے ایٹمی پروگرام پر اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس اجلاس کا مطالبہ روس نے کیا تھا۔ آئی اے ای اے کے بیان میں آیا ہے کہ ہنگامی اجلاس میں سیف گارڈ معاہدے کے تحت آنے والے ایران کے ایٹمی مراکز پر اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لیا جائے گیا۔ بیان کے مطابق یہ اجلاس بند دروازوں کے پیچھے انجام پائے گا۔ گزشتہ روز آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے کہا تھا کہ ایٹمی مراکز پر حملہ اقوام متحدہ اور ایجنسی کے منشور کے منافی ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی ضابطوں کے بھی خلاف ہے۔ چین کے صدر نے ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے خلاف اپنی جارحیت کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کھلی دہشت گردی ہیں۔ انہوں نے ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فوکونگ نے بھی ایران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر نامہ نگاروں سے گفتگو میں ایران کے خلاف سینی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی چین شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کو ایران کے قومی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے منافی قرار دیا۔ ایران اور غاصب اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے باوجود پاک ایران سرحد بدستور کھلی ہوئی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران کا فضائی راستہ بند لیکن زمینی سرحد سے آمد و رفت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران سے پاکستان آنے والے شہری مسلسل آ رہے ہیں اور پاکستان سے ایران جانے والے بھی زمینی راستے سے سرحد پار کر رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب ولادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، فرزند رسول ابو الحسن حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام شیعوں کے ساتویں امام ہیں، اور آج آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، انہی کے دم سے ہی دین کا نظام زندہ ہے، انہی کے دم سے ہی دین کا نظام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، ہر ہر ایک امام کے جو دور میں اصول رہے، ہر ایک امام کے جو دور میں اصول رہے، جزیر خزرہ میں ابھی یہ کام زندہ ہے، جزیر خزرہ میں ابھی یہ کام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، یزیدی کوششیں جس کو مٹانا چاہتی تھی، یزیدی کوششیں جس کو مٹانا چاہتی تھی، میرے حسین کا ابھی وہ نام زندہ ہے، میرے حسین کا ابھی وہ نام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے۔
سامعین، فرزند رسول، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام 20 ذی الحجہ سن 128 ہجری قمری کو مکہ و مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام پر پیدا ہوئے، جس وقت آپ کی ولادت باسعادت کی خبر آپ کے بابا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دی گئی تو امام علیہ السلام تیزی کے ساتھ اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے آگے بڑھے اور بہت زیادہ خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ اگرچہ امام علیہ السلام کے اور بھی دو بیٹے موجود تھے، لیکن اس نو مولود کی خاص اہمیت و فضیلت تھی جس سے امام علیہ السلام آگاہ تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچپن ہی کے زمانے سے اپنے بابا کے درس میں شرکت کرتے تھے کہ جو جعفری یونیورسٹی کے رئیس تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جانشین برحق کو اسلام کے علوم و معارف کے سرچشمے سے سیراب کر رہے تھے۔ فرزند رسول، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے علم و آگہی کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرا بیٹا موسیٰ علم کی اس عظیم منزلوں پر فائز ہے کہ اگر قرآن کے تمام موضوعات کے بارے میں سوال کیا جائے تو جو بے حساب علم و حلم رکھتا ہے اس کے مطابق تمہیں قانع کنندہ جواب سے نوازے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کثرت زہد و عبادت کی بنا پر عبد صالح کے نام سے مشہور تھے، اور اپنے حلم و بردباری کی بنا پر کاظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد سن 148 ہجری قمری میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی۔
ہے فضیلت کا، شرافت کا سمندر کاظم، ہے فضیلت کا، شرافت کا سمندر کاظم، میرے ایمان میری جان کا محور کاظم، ہے فضیلت کا، شرافت کا سمندر کاظم، ان کی پرواز کو معراج عطا ہوتی ہے، ان کی پرواز کو معراج عطا ہوتی ہے، جب بھی آتے ہیں فرشتے تیرے در پر کاظم، جب بھی آتے ہیں فرشتے تیرے در پر کاظم، تو نے زندہ میں جلائے ہیں عبادت کے چراغ، تو نے زندہ میں جلائے ہیں عبادت کے چراغ، یاد کرتی ہے تجھے سورہ کوثر کاظم، یاد کرتی ہے تجھے سورہ کوثر کاظم،
جب بھی چوکھٹ پہ تیری ثاقب واجد آئے جب بھی چوکھٹ پہ تیری ثاقب واجد آئے چن کے لے آئے ہیں عرفان کے گوہر کاظم چن کے لے آئے ہیں عرفان کے گوہر کاظم ہے فضیلت کا شرافت کا سمندر کاظم
فرزندِ رسول ابوالحسن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بنی عباس کے دو ظالم بادشاہ منصور اور ہارون الرشید اور دو جابر الصفاق بادشاہ مہدی اور ہادی کی حکومت تھی. اسلامی حکومت تازہ فتوحات کی بنا پر بہت ہی زیادہ وسیع ہو گئی تھی اور مال غنیمت اور بہت زیادہ مال و منال کی وجہ سے عباسی حکومت بہت زیادہ قادر و توانا اور مستحکم ہو گئی تھی. دوسری جانب بعض فکری اور عقائدی واقعات اوج پر پہنچ چکے تھے اور بعض افکار و عقائد تازہ پیدا ہو گئے تھے. لوگوں کے افکار و ذہن طرح طرح کے شبہات اور اشکالات سے بھرے ہوئے تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے جس نے لوگوں کو آفت و مصیبت میں گرفتار کر دیا تھا. ایسے حالات سے بڑے بڑے سرمایہ داران اور قدرت رکھنے والے عوام سے سوء استفادہ کر رہے تھے اور ان پر خود کو مسلط کر رہے تھے. اسلامی معاشرے میں یہ غبار آلود فضا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں اسلامی اصول کے رہنماؤں اور لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دینے والوں کے ماحول کو تنگ و دشوار کر دیا تھا. اس زمانے میں شعر و ہنر، فقہ و حدیث، یہاں تک کہ زہد و ورع ارباب اقتدار کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے تھے اور انہی کا زور و دبدبہ لوگوں پر جاری و ساری تھا.
یا امام موسیٰ کاظم، یا امام موسیٰ کاظم،
عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، ہم ہیں جن کے در کے ملازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
عشق ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
یا امام موسیٰ کاظم، یا امام موسیٰ کاظم،
جود و سخا ہے شان تمہاری، اب و کرم ہے کام تمہارا،
جود و سخا ہے شان تمہاری،
اب و کرم ہے کام تمہارا، ہم بھی رہیں گے سائل دائم، ہم بھی رہیں گے سائل دائم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
عشق ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
جس کا کوئی کام رکا ہو، مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو، جس کا کوئی کام رکا ہو، مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو، مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو، آؤ جاگر بن کر خادم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
عشق ہے ہم پر
جن کا لازم موسیٰ قاسم موسیٰ قاسم عشق ہے ہم پر جن کا لازم موسیٰ قاسم موسیٰ قاسم
یا امام موسیٰ قاسم یا امام موسیٰ قاسم
وقت کے خلیفہ منصور عباسی نے خاندان بنی ہاشم کے بہت سے افراد یہاں تک کہ بہت سے بزرگوں اور اپنے زمانے کی بڑی بڑی شخصیات کو قتل کروا دیا اور غیر معلوم مقامات پر ان کی لاشوں کو پھینک دیا۔ منصور کے فوت ہو جانے کے بعد یہ مبہم مقام آشکار ہو گیا، حالانکہ منصور اپنے پورے کمال و شان سے حکومت پر براجمان تھا اور ہر ممکن ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ حضرت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام اس وقت نہایت ہی سخت ترین حالات سے گزر رہے تھے۔ آپ اپنے تمام چاہنے والوں کو ہمیشہ نصیحت اور تاکید فرماتے تھے کہ ہوشیار رہو، کیونکہ اگر ظالموں اور مخالفین کو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے ہم سے تعلیم حاصل کی ہے یا ہماری باتوں کو سنا ہے یا ہم سے ہمیشہ ملاقات برقرار کرتے ہو تو تمہیں قتل کر دیں گے، لہذا ہمیشہ ہوشیار رہنا یعنی تقیہ کی حالت میں زندگی بسر کرو۔
سامعین، حضرت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کی 35 سالہ حکومت کا دور مختلف خلیفہ وقت یعنی منصور، دوانکی، مہدی، ہادی اور ہارون الرشید کا تھا۔ ان چاروں خلفاء میں سے ہر ایک نے حضرت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام پر نت نئے ظلم و ستم روا رکھے اور زیادہ تر آپ کو زندانوں میں قید رکھا۔ حضرت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کی بردباری اس بات کا باعث بنی کہ آپ ہارون الرشید کے قید خانے میں 14 برس کی اذیتوں اور مشکلات کو تحمل و برداشت کر سکے۔ 35 برسوں کی مجاہدت، قید و صحبت کی زندگی، اکثر و بیشتر جلاوطنی اور روب و دبدبے کے ساتھ زندگی گزارنا، دوستوں اور چاہنے والوں کو نہایت ہی جافشانیوں سے اکٹھا کرنا، حاکم وقت کے گھٹن بھرے ماحول میں احکامات الہی کا بیان کرنا اور اپنی عمر مبارک کو اس طرح گزارنا حضرت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کی زندگی کے خصوصیات میں سے ہے۔
یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا،
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نظر میں دنیا خداوند عالم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ان بنیادی افکار کی بنا پر امام علیہ السلام کا اخلاق و کردار اس طرح سے تھا کہ تمام لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بزرگی، متانت اور پسندیدہ اخلاق اس قدر تھا کہ قید خانے کے داروغہ کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ چند مواقع پر امام علیہ السلام کا اخلاق حسنہ اس بات کا باعث بنا کہ لوگ خود اپنے رویوں کو تبدیل کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام فرصت کے مواقع کو ایک لمحے کے لیے بھی ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے قیمتی اوقات کو خداوند عالم کی عبادت اور قربت کے لیے بسر کرتے تھے، اور اس عالم میں جو بھی سختی ہوتی تھی اسے برداشت کرتے تھے۔ مشکلات کے موقع پر امام علیہ السلام صبر اور نماز سے مدد حاصل کرتے تھے۔ امام علیہ السلام ہر حال میں شکر خدا اور صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ قید خانے کو خداوند عالم سے انس کے لیے غنیمت موقع شمار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہارون الرشید کے قید خانے کا ایک داروغہ کہتا ہے، میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خداوند عالم سے راز و نیاز کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے، خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے درخواست کی ہے کہ مجھے اپنی عبادت کے لیے فرصت کے مواقع عطا فرما، اب جبکہ تو نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے، بس تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
سامعین علامہ ابن شہراز شوب اپنی کتاب مناقب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اپنی شناخت کروائے بغیر شام کے ایک دہات سے گزرے جبکہ آپ حکومت کے رویے سے سخت ناراض تھے چلتے چلتے آپ غار کے ایک دہانے پر پہنچے جہاں پر ایک راہب ہر سال اپنے چاہنے والوں کو نصیحت کیا کرتا تھا جیسے ہی راہب کی نظر جمال فرزند حیدر کرار پر پڑی اس کے دل میں آپ کے شکو و ہیبت طاری ہوئی عرض کیا کیا آپ غریب ہیں آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا کہ آپ ہماری ملت سے ہیں یا دوسری قوم سے امام علیہ السلام نے فرمایا تم سے نہیں ہے اس نے پوچھا آپ امت محمدیہ سے ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں امت محمدی سے ہوں اس نے پھر سوال کیا کہ آپ امت محمدی کے نادانوں میں سے ہیں یا پڑھے لکھے دانشوروں میں سے امام علیہ السلام نے فرمایا میں نادانوں میں سے نہیں ہوں اس نے کہا بس یہ فرمائیے کہ آخر کس طرح سے ممکن ہے کہ شجر طوبہ کی جڑ امام علی علیہ السلام کے گھر میں ہے اور آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد کے گھر میں ہے اور اس کی شاخیں تمام گھروں میں ہیں آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اس درخت کی مثال سورج کی طرح سے ہے جس کی روشنی تمام جگہوں پر ہے اور پوری سرزمین کو اپنی روشنی سے جگمگاتا ہے جبکہ خود آسمان پر ہے راہب نے پوچھا آخر کس طرح سے ممکن ہے کہ بہشت میں رہنے والے جنت کے پھل اور جتنی غذائیں جتنا بھی کھائیں گے نہ کم ہوں گی اور نہ ہی زیادہ آپ نے فرمایا چراغ کی طرح ہے کہ جتنا بھی اس چراغ سے دوسرے چراغ جلائے جائیں گے اس کی روشنی کم نہیں ہوگی اس نے دوبارہ عرض کیا کیا جنت میں وسیع سایہ ہے آپ نے فرمایا طلوع آفتاب سے پہلے پوری جنت میں سایہ ہی سایہ ہے جس کی جانب یہ آیت مبارکہ اشارہ کر رہی ہے ارشاد احدیت ہوتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے راہب نے پوچھا آخر کس طرح ممکن ہے کہ بہشت میں رہنے والوں کے لیے بہت سے خادمین ہیں اور جس جس کی ان لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے وہ فوراً ان کے لیے حاضر کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ انہیں حکم دے آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی انسان کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے اعضاء متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کی خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ حکم دے راہب نے پھر پوچھا جنت کی چابی سونے کی ہے یا چاندی کی حضرت نے فرمایا جنت کی چابی انسان کی زبان ہے جو کہتی ہے لا الہ الا اللہ راہب امام علیہ السلام کا یہ علمی جواب سن کر آپ کی امامت و حجت کی معرفت پیدا کر لی اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ دامن اسلام سے متمسک ہو گیا سامعین ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سب کی سلامتی کی دعا کے ساتھ پروگرام کو امام علیہ السلام کے اس نورانی کلام پر ختم کرتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے جو روزانہ اپنا محاسبہ نہ کرے بس اگر نیک کام کیا ہے تو خدا کا شکر ادا کرے اور اگر برا کام کیا ہے تو خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے سامعین فرزند رسول ابو الحسن حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی آپ کی ولادت باسعادت اسی مناسبت سے ہم آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں
تمام اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شان زمان سے ہے. میں تو پنج تن کا غلام ہوا, کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہیں کربلا, میری بات نہیں کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شیر خدا کہیں, وہی جن کو ذات علی کہیں, وہی مختا ہے. میں تو خام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام, میں قمر ہوں شاعر بناوا, میری ہے بادشاہ, میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا, میرا پنج تن سے ہے واسطہ, میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ, میں فقیر خیر الانام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے
عشق ان
کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شان زمان سے ہے میں تو پنجدن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام میں غلام ابن غلام میں تو پنجتن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։